بسم الله الرحمن الرحيم.
سمو بسر
کیسٹوں کی دنیا میں سما بسر کا بچوں کے لیے نیا انداز، نیا پیغام. سما بسر بچوں کے لیے خوبصورت کہانیوں اور واقعات پر مبنی نئی کیسٹ کہانی.
کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ پھل شوق سے کھاتی ہیں نا، بڑے اچھے لگتے ہیں، اور بچوں کو تو کیلا، آم، سیب، انگور بہت ہی پسند ہے. تو آج ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے وہ کہانی ہے انگوروں کی چوری. جی، عباد کے ماں باپ مر چکے تھے. وہ ایک یہودی تاجر کی بکریاں چراتا تھا اور مدینے سے باہر ایک چراگاہ میں رہتا تھا. یہودی جو تھا نا وہ اس پر بہت سختی کرتا تھا، کام زیادہ لیتا اور کھانے کو کم دیتا. عباد کی ماں نے مرتے وقت کہا تھا، میرے بیٹے تم بڑے ہو جاؤ تو مدینے چلے جانا اور دین کی تعلیم حاصل کرنا. ایک دن بچوں، اس یہودی نے کسی بات پر ناراض ہو کر اسے مارا پیٹا اور اسی دن عباد وہاں سے بھاگ کر مدینے کی طرف روانہ ہو گیا. اسے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں تھا. جب وہ مدینے کے قریب پہنچا تو ایک باغ کے پاس رک گیا. نہر کے کنارے انگوروں کی بیل کے سائے پر بڑی ٹھنڈک تھی. بھوک کی آگ اور بھڑک اٹھی اور اس کی نظریں انگور کے گچھوں پر جم گئیں. سوچنے لگا کہ اگر تھوڑے سے انگور کھا لوں تو باغ والے کا کون سا نقصان ہو جائے گا. مگر بچوں، اور اس نے یہ بھی سوچا کہ ایسا کرنا تو چوری ہوگی. یہ سوچ کر وہ باغ سے اٹھا اور نکلا، مگر انگور کا ایک بڑا سا گچھا جو تھا نا اس کے سر سے ٹکرا کر جھولنے لگا. عباد کے قدم رک گئے، گچھے پر نظریں جم کر رہ گئیں اور منہ کھل گیا اور اس نے ہونٹوں سے ایک انگور دبا کر چوس لیا. میٹھے رس کی وجہ سے جو تھا نا عباد کی جو بھوک بھی تھی اور اس سے نہ رہا گیا، اور اس نے انگوروں کے بھرے ہوئے گچھے کو دونوں ہاتھوں سے مسل دیا اور بہتے ہوئے رس کو ہٹا ہٹ پینے لگا. اب بچوں، انگور کا رس پینے سے اس میں جان آ گئی. چند گچھے اس نے انگوروں کے توڑے اور دامن میں رکھ لیے اور باغ کی باڑ کی طرف دبے پاؤں چلنے لگا. این اسی وقت ایک شخص نے جو وہاں پیڑ کی آڑ میں کھڑا تھا اس کی گردن پکڑ لی اور چند شریر لڑکے بھی دوڑ کر وہاں آ گئے. باغ کے مالک نے عباد کو چوری کے انگوروں سمیت پکڑ لیا. کچھ ہی دیر میں وہاں لوگ جمع ہو گئے. ان کے درمیان عباد کا برا حال تھا، شرم سے اس کی نظریں اٹھ نہیں رہی تھی. ان کے سوالوں کے جواب میں وہ صرف اتنا کہہ سکا، ہاں میں نے چوری کی ہے کیونکہ میں بھوکا تھا. پیارے بچوں، ایک نوجوان چاہتا تھا کہ اس کے تھپڑ مارے، لیکن دو آدمیوں نے اس کو روک دیا اور کہا اس کو مارنے کا حق تم کو نہیں، اس کا فیصلہ صرف حضور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتے ہیں. اور بچوں، جب لوگ عباد کو پکڑ کر آپ کے پاس لے جا رہے تھے تو بیچارے عباد کا صدمے سے برا حال ہو رہا تھا. سزا کے خوف سے نہیں، بلکہ اس خیال سے کہ وہ آ حضرت کے سامنے چور بن کر جا رہا ہے. یہ سوچ کر بچوں وہ رونے لگا اور منتیں کرنے لگا لوگوں کی، اور ان سے کہنے لگا وہ اسے جتنی چاہیں سزا دے لیں، اس کا ہاتھ کاٹ دیں، مگر آ حضرت کے سامنے نہ لے جائیں. لوگوں نے کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے، اور وہ اسے گھسیٹتے ہوئے آ حضرت کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح اس لڑکے نے انگوروں کی چوری کی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباد کی طرف دیکھا تو اس نے سارا حال آپ کو بتایا اور بھوک سے مجبور ہو کر انگور چرائے. اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قسم خدا کی اگر میں بھوکا نہ ہوتا تو کبھی انگور کو ہاتھ نہ لگاتا. آ حضرت کچھ دیر تو اس کی طرف دیکھتے رہے. عباد آپ کی ناراضگی کے خیال سے لرز گیا اور دل ہی دل میں کہنے لگا، آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے چاہے کتنی ہی سزا دے مگر وہ مجھ سے ناراض نہ ہو. وہ اسی خیال میں گمسم سر جھکائے کھڑا تھا کہ اچانک اس کے کان میں آ حضرت کی آواز آئی اور وہ چونک کر حضور کی طرف دیکھنے لگا. سرکار دو جہاں ان لوگوں سے فرما رہے تھے، یہ نادان تھا تو تم نے اسے تعلیم نہیں دی، یہ بھوکا تھا تو تم نے اسے کچھ نہیں کھلایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر لوگوں نے عباد کو چھوڑ دیا. عباد نے روتے ہوئے آ حضرت کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، اللہ کا شکر ہے آپ مجھ سے ناراض نہیں. باغ کے مالک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، بے شک یہ ہمارا قصور ہے، یہ لڑکا بھوکا رہا اور چوری پر مجبور ہو گیا. آج سے یہ میرے پاس رہے گا اور اس کے کھانے کپڑے اور تعلیم کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اور پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباد کا ہاتھ باغ کے مالک کے ہاتھ میں تھما دیا. تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی. ہاں بھائی، پیارے بچوں، آج آپ کی جو کہانی ہے نا، بڑی مزے کی. اس کا نام پتا کیا ہے؟ لومڑی اور چالاک بدخی. ایک دفعہ کا ذکر ہے بچوں کہ ایک لومڑی شکار کی تلاش میں نکلی. دو دن سے اسے کوئی شکار نہیں ملا تھا. اسے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. چلتے 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 اس کا گزر ایک میدان سے ہوا. وہاں اس کی نظر موٹی تازی بدخوں پر پڑی جو ایک جھنڈ کی شکل میں ادھر ادھر پھر رہی تھی. سفید سفید پروں والی خوبصورت تندرست بطخیں. لومڑی کے منہ میں پانی بھرایا. اس نے سوچا، کتنی مزیدار بطخیں ہیں، اگر روزانہ کی ایک بطخ کھاؤں تو بھی 15-20 روز کے لیے کافی ہوں گی. وہ دبے پاؤں آگے بڑھی اور سب سے موٹی بطخ کے پیچھے جا کر جھپٹنے ہی والی تھی کہ ایک دوسری بطخ کی نظر اس پر پڑ گئی. اس نے پہلی بطخ کو خبردار کر دیا. ساری بطخیں جو تھی نا، وہ لومڑی کو اتنا قریب دیکھ کر سہم گئیں اور خاموش ہو گئیں. دراصل نہ بیچاریاں اپنا راستہ بھول گئی تھی نا، آہستہ آہستہ وہ بھن بھناٹ شروع ہوئی اور انہوں نے دوبارہ قیں قیں کرنا شروع کیا. خاموش لومڑی نے گرجدار آواز میں ڈھنٹا اور وہ بیچاریاں بچوں سہم کر پھر خاموش ہو گئیں. لومڑی کو بہت خوشی ہوئی کہ بطخوں پر اس کا اتنا روب جم گیا ہے، اب شکار میں آسانی ہوگی. اس نے تمام بطخوں پر غرور سے بھرپور نظر ڈالی اور بولی، تم سب کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، میں روزانہ ایک بطخ کھاؤں گی. اگر کسی نے نافرمانی کی تو ابھی میں اسے اپنے تیز پنجوں سے چیر پھاڑ کر رکھ دوں گی. سمجھ گئی؟ وہ زور سے چلائی اور بچوں بطخیں بیچاری بری طرح سہم گئیں. لومڑی نے ایک نظر ان پر ڈالی اور سب سے تندرست اور موٹی بطخ کو الگ ہونے کا اشارہ کیا اور پاس آنے کو کہا. اس کی خوبصورت چمکدار آنکھوں میں بچوں آنسو آ گئے. اتنے میں ایک بطخ لومڑی کی طرف بڑھی اور بڑے ادب سے بولی، لومڑی صاحبہ، اب تو آپ نے ناشتے کا انتخاب کر ہی لیا ہے، اب آپ ہماری ایک آرزو بھی پوری کر دیں تو ہم خود آپ کی خدمت میں روزانہ سب سے موٹی اور تندرست بطخ کو چن کر پیش کر دیا کریں گے۔ لومڑی ان کا ادب اور خوف دیکھ کر بچوں اور شیر ہو گئی اور گردن اکڑا کر بولی، بیان کرو کیا خواہش ہے؟ حضور، ہم سب ایک قطار میں کھڑے ہو کر صرف ایک گھنٹے کی عبادت کرنا چاہتی ہیں۔ اس بطخ کے مرنے سے پہلے ہم سب مل کر اس کے لیے دعا کرنا چاہتی ہیں، پھر آپ اس بطخ کو کھا لیجیے گا اور پھر ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ اجازت ہے، لومڑی نے اکڑ کر کہا اور آرام سے پاؤں پھیلا کر بیٹھ گئی۔ بچوں، بطخیں جلدی جلدی ایک قطار بنانے لگی اور جب قطار بن گئی تو بیچ والی بطخ نے اونچی آواز نکالی، قے قے قے، اور سب ایک ساتھ شروع ہو گئی، قے قے قے۔ اور پھر بچوں، لومڑی کو ان کی اس حرکت پر دل ہی دل میں ہنسی آئی اور وہ خوش ہو رہی تھی کہ اتنی آسانی سے یہ بے وقوف بطخیں ہاتھ لگیں۔ وقت گزر رہا تھا، بطخیں اسی طرح جوش و خروش سے قے قے کرتی ہوئی عبادت میں مصروف تھی۔ بچوں، جیسے ہی ایک گھنٹہ پورا ہوا، بطخوں کا مالک اور اس کا نوکر ان کی آواز سے اندازہ لگاتے لگاتے وہاں تک آ نکلے۔ انہوں نے جو ایک لومڑی کو ان کی تاک میں بیٹھے دیکھا تو اس پر ڈنڈا لے کر پل پڑے اور پیٹ پیٹ کر بے حال کر دیا۔ بیچاری عقل مند لومڑی کو بھاگنے کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہ دیا، اور یوں بچوں، بطخوں کا مالک جو انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا، بڑے پیار سے انہیں اپنے ساتھ واپس گھر لے گیا، جہاں ایک خوبصورت جوہر میں بطخوں کا گھر تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ کہانی کا نام ہے آٹھ باتوں میں سارا علم۔ پیارے بچوں، پرانے زمانے کی بات ہے، ایک بہت بڑے بزرگ اپنی خانقاہ میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کو دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ علم کے پیاسے خالی ہاتھ ان کے پاس آتے اور علم کے خزانے لے کر اپنے گھروں کو لوٹتے۔ ان بزرگ کا ایک شاگرد بہت عرصے تک ان سے تعلیم حاصل کرتا رہا، وہ بھی اپنے اس شاگرد کا بہت خیال رکھتے تھے اور بڑے شوق سے اسے پڑھاتے تھے۔ شاگرد کا دل تو یہ چاہتا تھا بچوں کہ ساری زندگی اپنے استاد کی خدمت میں ہی حاضر رہے اور تعلیم حاصل کرتا رہے، لیکن آخر وہ وقت آ گیا جب بزرگ نے اس سے کہا، تم اب تک جتنی تعلیم حاصل کر چکے ہو وہ کافی ہے، اب اپنے علم اور اچھے کاموں سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچاؤ۔ بچوں، شاگرد کو اپنے مرشد اور استاد کا یہ حکم ماننا پڑا اور اس نے گھر جانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ جب وہ اپنے استاد سے رخصت ہونے لگا تو بزرگ نے اس سے پوچھا، بیٹا، تم کافی عرصے ہمارے پاس رہے ہو، یہ تو بتاؤ تم نے یہاں رہ کر کیا حاصل کیا؟ بزرگ نے یہ سوال اپنے شاگرد کا علمی مرتبہ معلوم کرنے کے لیے بچوں کیا تھا۔ وہ یہ اطمینان کرنا چاہتے تھے کہ خدا کے فضل سے وہ بہت بڑا عالم بن کر اپنے گھر جا رہا ہے، لیکن شاگرد نے ان کی امید کے خلاف یہ جواب دیا کہ حضور، میں نے آپ کی خدمت میں حاضر رہ کر صرف آٹھ باتیں سیکھی ہیں۔ صرف آٹھ باتیں؟ بزرگ نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو شاگرد نے کہا، جی ہاں، صرف آٹھ باتیں، اور ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کو نہ دولت سے محبت کرنی چاہیے، نہ اونچے عہدوں اور شان و شوکت سے. اسے نیکی کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنانا چاہیے. پیارے بچوں, شاگرد کی یہ بات سن کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور فرمایا, بے شک تم نے یہ بہت اچھی بات سیکھی ہے. اچھا اب یہ بتاؤ دوسری بات کون سی ہے؟ تو شاگرد بولا, جناب دوسری بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ انسان کو ہر وقت اور ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. ایسا کرنے سے وہ ہر قسم کی برائیوں سے بچا رہے گا. دراصل آدمی گناہ اس لیے کرتا ہے جو وہ اللہ پاک کو بھول جاتا ہے. شاباش, تم نے یہ بات بھی کام کی سیکھی ہے, بزرگ خوش ہو کر بولے. تو شاگرد نے کہا, اور جناب والا میں نے تیسری بات یہ سیکھی ہے کہ آدمی کو لالچ اور کنجوسی سے بچنا چاہیے. عام آدمیوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی اچھی اچھی چیزیں اکٹھی کرنے میں لگے رہتے ہیں, خزانے جمع کر لیتے ہیں, لیکن یہ خزانے ان کے کسی کام میں نہیں آتے. جب موت آتی ہے تو ان پر دوسروں کا قبضہ ہو جاتا ہے. میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ پاک انسان کو جو اچھی چیز دے اسے اس کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے. ایسا کرنے سے اسے ثواب حاصل ہوگا جو مرنے کے بعد اس کے کام آئے گا. بزرگ نے اس بات کو بھی بہت اچھا بتایا. تو شاگرد بولا, اور جناب میں نے چوتھی بات یہ سیکھی ہے کہ سچی عزت اور اونچا درجہ صرف اچھے کام کرنے سے حاصل ہوتا ہے. خدا کے نزدیک وہی بڑا ہے جو اچھا راستہ اختیار کر کے بھلائی کے کام کرتا ہے. بالکل ٹھیک, بزرگ خوش ہو کر بولے. اب بچوں, شاگرد نے پانچویں بات کے بارے میں کہا, جناب میں نے پانچویں بات یہ سیکھی ہے کہ دوسروں کو اچھی حالت میں دیکھ کر جلنا اور حسد کرنا بہت بری بات ہے. انسان کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ سب نعمتوں اور خزانوں کا مالک اللہ پاک ہے. اسی کے آگے دامن پھیلانا چاہیے. کسی کی کوئی چیز چھین لینے کا خیال دل میں نہیں لانا چاہیے. بے شک یہ بات بھی بہت اچھی ہے, بزرگ نے اس کی تعریف کی اور پھر سوال کیا, چھٹی بات تم نے کون سے سیکھی؟ تو بچوں, شاگرد نے جواب دیا, جناب عام آدمیوں کی حالت یہ ہے کہ ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. میں نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. شیطان کے فریب سے بچنے کے لیے ہمیں ہر وقت کوشش کرنی چاہیے اور اس کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھنا چاہیے. مرحبا, تم نے سچائی کو پا لیا, بزرگ خوش ہو کر بولے. تو بچوں, شاگرد نے کہا, اور جناب علی ساتویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ سب کو روزی دینے والا اور پالنے والا خدا کے ساتھ ہے. اپنی روزی کے بارے میں پکا ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ ضرور ملے گی. تم نے یہ بات بھی بہت کام کی سیکھی, بزرگ نے خوش ہو کر کہا اور پھر آٹھویں بات کے بارے میں دریافت کیا. تو بچوں, شاگرد بولا, جناب میں نے آٹھویں بات یہ سیکھی ہے کہ انسان کا اصلی مددگار اور حفاظت کرنے والا صرف اللہ پاک ہے. اس کے سوا کسی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. بزرگ بولے, اے خوش نصیب شخص, تو نے یہ بات بھی بہت اچھی سیکھی ہے. میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ تو نے صرف یہ آٹھ باتیں سیکھ کر پورا علم سیکھ لیا ہے. تو پیارے بچوں, غور سے سنیے آپ نے آج کی کہانی. آج ہم جو کہانی آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑھیا کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کا عہد خلافت تھا. بچوں یہ وہ زمانہ تھا جب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی اپنی شکایت براہ راست خلیفہ کو کر سکتے تھے. صبح کا خوشگوار وقت تھا, سورج بھی نہیں نکلا تھا. مدینہ منورہ کی گلیوں میں اذان کی آواز سے بچوں بیدار ہو کر مسلمان مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے جمع ہو گئے. اتنے میں سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور امامت کے فرائض انجام دیے. نماز ادا کرنے کے بعد حضرت مدینہ منورہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے شہر کے باہر نکل گئے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پیروں کے نیچے جو ریت تھی وہ بھی ٹھنڈی ٹھنڈی بہت اچھی لگ رہی تھی. آپ سادہ لباس پہنے ہوئے تھے جس میں ٹاک کے پیوند لگے تھے. خدا کو یاد کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب شہر سے باہر دور نکل گئے تو کیا دیکھتے ہیں بچوں کے ایک بہت ہی بوڑھی عورت ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے جس کی کمر جھک گئی تھی. کمزوری سے اس کے پاؤں جو تھے نا وہ ڈگمگا رہے تھے. اس کے پھٹے پرانے اور پوسیدہ کپڑے اس کی غربت کی کہانی بیان کر رہے تھے. یعنی بیچاری بہت دکھیا تھی. بڑی اما آپ کس مصیبت میں گرفتار ہیں؟ حضرت عمر نے بڑھیا کے قریب جا کر ہمدردی سے دریافت کیا. بڑھیا نے کہا, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جان کو رو رہی ہوں. جب سے خلیفہ اسلام ہوئے ہیں غریبوں کا کوئی پرسان حال ہی نہیں رہا. میں مدت سے مفلسی اور غربت کے مسائل چھیل رہی ہوں اور کسی کو کچھ خبر ہی نہیں, اور جو وہ ہمارا خلیفہ ہے اسے اپنی رعایا کا خیال ہی نہیں. بڑی بھی تم نے کبھی عمر کے پاس بھی اس کی شکایت کی ہے؟ تو بڑھیا نے کہا, کیا شکایت کروں, سنا ہے وہ بڑا سخت طبیعت کا آدمی ہے, بڑے بڑے بہادر اس کے سامنے جاتے ہوئے لرزتے ہیں. میں غریب کس طرح اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ اللہ ہی اسے سمجھے جسے خلیفہ ہو کر عام مسلمانوں کی تکلیفوں کا علم تک نہیں. تو حضرت عمر جو تھے نا انہوں نے کہا, تم صحرا کی رہنے والی ہو, اسے کس طرح معلوم ہو کہ تم مصیبت میں ہو؟ تو بڑھیا جو تھی نا اسے غصہ آ گیا. اس نے کہا کہ اگر اسے عوام کی تکلیف سے واقفیت نہیں ہو سکتی تو اسے اتنی بڑی سلطنت پر حکم چلانے کا کیا حق ہے؟ بڑھیا کے بچوں اس جواب نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خاصا اثر کیا اور اپنی اس غفلت کی وجہ سے آپ پر رقت طاری ہو گئی. وہ عمر جن کے نام سے قیصر و کسریٰ کے ایوان کانپ اٹھتے تھے, جن کے بہادری اور سرفروشی کے قصے ہر طرف پھیلے ہوئے تھے, جن کا نام سن کر بڑے بڑے بہادروں کے دل دہل جاتے تھے, وہی عمر بڑی انکساری کے ساتھ ایک بڑھیا سے معافی مانگ رہے تھے. بڑی بھی میرا قصور معاف کرو تاکہ میں جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکوں, میں گناہگار ہوں, واقعی میں اس قابل نہ تھا کہ اتنے بڑے بوجھ کو اٹھا سکوں. اپنے آپ سے انہوں نے کہا کہ اے عمر دیکھ, تو خدا کو کیا جواب دے گا کہ اس نے تیرے کندھوں پر جو بوجھ رکھا تھا افسوس کہ تو نے اسے نہیں اٹھایا. بچوں بڑھیا نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو سمجھ گئی کہ یہی حضرت عمر ہے. بڑھیا پر آپ کی جو جاہ و جلال تھے اس کا یہ اثر ہوا کہ تھر تھر کانپنے لگی اور کچھ عرصے بعد بے ہوش ہو گئی. حضرت عمر بھاگ کر قریب کے چشمے سے اپنے کرتے کا دامن تر کر کے لائے اور بڑھیا کے منہ میں ٹپکایا. جب اس نے آنکھیں کھول دی تو آپ نے فوراً محبت آویز الفاظ میں اس طرح اس کی دل جوئی کی کہ اور آپ بہت پیار سے بولے کہ بڑی بھی خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں, ہم دونوں ہی خدا وحدہ لا شریک کے ایک جیسے بندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے اور اسلام کے آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ رنگ و نسل کے امتیاز کو دنیا سے نیست و نابود کر دے, عربی اور اجمی کی تفریق کو مٹا دے, گورے اور کالے میں کوئی تمیز باقی نہ رہ جائے. شاہ و گدا بحیثیت انسان ہونے کے ایک سمجھے جائیں، اور اللہ کے نزدیک وہی محبوب ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے، اس میں چھوٹے بڑے اور اتنا اعلیٰ کی تمیز نہیں۔ آہ بڑی اماں، میں بہت گناہگار ہوں، میں نہیں جانتا کہ تم ایسی کتنی ہی بے سہارا عورتیں، کتنے یتیم بچے اور کتنی بیوائیں عمر کی جان کو رو رہی ہوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھیا کو سہارے سے اٹھایا اور فرمایا، یاد رکھو بڑی بی، عمر بادشاہ نہیں، قوم کا ادنا خادم ہے۔ آپ نے اس صحیفہ سے معافی طلب کی اور اسے کچھ معاوضہ دے کر رخصت کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے تمام ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ جو کوئی ضعیف یا بوڑھا ہو، بیوہ یا یتیم بچہ ہو، آج سے اس کا وظیفہ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی تمہاری آج کی کہانی۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کہانی آج ہم آپ کو جو سنا رہے ہیں، اس کہانی کا نام ہے نیت کا اثر۔ تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کھیلتے ہوئے جنگل میں اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو بہت تلاش کیا، ہر طرف جنگل میں گھومتا رہا، لیکن وہ نہ ملے۔ دوپہر کا وقت تھا، پھرتے پھرتے بادشاہ کو پیاس لگی اور وہ پانی تلاش کرنے لگا، مگر جنگل میں پانی کہاں؟ پیارے بچوں، آخر تھوڑی دیر کے بعد اسے دور ایک انار کا باغ نظر آیا۔ درختوں پر سرخ سرخ رنگ کے انار دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور سیدھا باغ میں جا پہنچا۔ پیارے بچوں، یہ باغ حکومت نے مسافروں کے آرام کے لیے لگوایا تھا۔ وہاں جو بھی مسافر جا نکلتا، باغ میں رہنے والے اسے کھانا کھلاتے اور پانی پلاتے تھے۔ جب بادشاہ اس باغ میں پہنچا تو اس نے بوڑھے مالی سے پانی مانگا۔ مالی ایک ہاتھ میں پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں پکا ہوا انار لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا۔ مالی نے انار توڑ کر دانے صاف کپڑے پر رکھے اور پیالے میں ان دانوں کا نچوڑا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچوں، پیالہ ٹھنڈے اور میٹھے شربت سے بھر گیا، جس سے بادشاہ نے اپنی پیاس بجھائی۔ بادشاہ نے باتوں باتوں میں مالی سے پوچھا، اس باغ کا مالیہ کیا ہے؟ تو مالی، جسے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ بادشاہ سے مخاطب ہے، اس نے جواب دیا کہ جناب، بہت عرصہ پہلے حکومت نے یہ باغ مسافروں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جو مسافر یہاں آتے ہیں، ہم اس ان کی خدمت کرتے ہیں اور مسافر بادشاہ کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ سن کر بچوں، بادشاہ نے سوچا کہ دیہات میں رہنے والے لوگ ہر مسافر اور راہگیر کی خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے بھلا اس باغ کی کیا ضرورت ہے، اور ویسے بھی اس جنگل میں کتنے مسافر آتے ہوں گے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی لاپرواہی ہے کہ انہوں نے ایسا عمدہ باغ یوں ہی چھوڑ دیا۔ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ مالیہ ہونا چاہیے، جو میں محل میں پہنچ کر عائد کروں گا۔ بچوں، تھوڑی دیر بعد جب بادشاہ جانے لگا تو اس نے شربت کا اور پیالہ مانگا۔ مالی اس وقت ایک انار اور پیالہ لے آیا، لیکن اب کی بار جب رس نچوڑا تو پیالہ نہ بھرا، دوسرا نچوڑا پھر بھی پیالہ نہ بھرا۔ یہ دیکھ کر مالی کا چہرہ سرد ہو گیا۔ بادشاہ نے مالی سے پوچھا کہ اناروں کو کیا ہو گیا اور تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل رہا ہے؟ مالی نے کہا، جناب، آج تک ایک پیالہ بھرنے کے لیے دوسرا انار نہیں نچوڑا تھا۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا تو میری نیت بگڑ گئی ہے یا پھر بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا ہے۔ بچوں، یہ سن کر بادشاہ بہت شرمندہ ہوا کہ اس کے بزرگوں نے نیکی کا جو بیج بویا تھا اور جس سے اللہ کی مخلوق فائدہ اٹھاتی تھی، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے سوچ رہا تھا۔ بادشاہ نے مالیہ لگانے کا خیال فوراً دل سے نکال دیا اور بوڑھے مالی کو ساری بات بتا کر معافی کی درخواست کی. بچوں جانتے ہو پھر کیا ہوا؟ جب اگلا انار نچوڑا گیا تو پیالہ بھر گیا اور بادشاہ نے سوچا بزرگوں نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ انسان کو ہمیشہ اپنی نیت اچھی رکھنا چاہیے. تو پیارے بچوں یہ تھی آپ کی آج کی کہانی.
پاکستان میں تعلیمی اور تربیتی آڈیو ویڈیو کیسٹوں کا منفرد ادارہ. بچوں کے لیے ہر بار کیسے ڈائجسٹ کے علاوہ درس قرآن، درس حدیث اور مختلف موضوعات پر سینکڑوں کیسے دستیاب ہیں. مزید معلومات اور رابطے کے لیے سمو بسر علی ہائٹس نو کمرشل روڈ گرین بلاک اللہ اقبال ٹاؤن لاہور. ٹیلی فون نمبر 5411145446.
پیارے بچوں آپ یہ جانتے ہیں نا کہ جو پرندے ہیں خاص طور پہ یہ چڑیا ہے یہ بھی گیت گاتی ہے، جانتے ہیں نا؟ تو آج ہم آپ کو ایسی ہی کہانی سنائیں گے، یعنی جناب ہے چڑیا کا گیت. پیارے بچوں بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب نہ ہم تھے نہ تم. منورا نامی ایک چھوٹی سی بستی کراچی میں سمندر کے کنارے آباد تھی. ان دونوں وہاں رسول بخش نامی ایک خوش شکل اور نیک دل ملہ رہا کرتا تھا. اس کا خاندان نہ جانے کے زمانے میں یہاں آیا تھا اور یہیں کا ہو رہا تھا. اس کے گھر اکثر مہمان سمندر کے راستوں سے کشتیوں میں آتے جاتے تھے. منوڑا میں یہ کہاوت مشہور تھی بچوں کہ دریا میں چلتے رہنے والے گیت سنگیت اور قصے کہانیاں خوب جانتے ہیں. پیارے بچوں رسول بخش کے چار بچے تھے اور رسول بخش ساری بستی میں اپنی عقل، تجربے اور نیکیوں کی وجہ سے مشہور تھا. اس بستی میں کشتی چلانے میں ماہر اور استاد بہت عزت والا جانا جاتا تھا. وہاں کا راجا موہن لال اسے عید تہوار پر تحفے بھیجا کرتا تھا. رسول بخش کو محلے والے پیار سے بخشو بھائی کہہ کر بلاتے تھے. پیارے بچوں کوئی نہیں جانتا تھا کہ ایک ننی سی چڑیا اس کے پاس کیوں رہتی ہے. یہ چڑیا عام سی چڑیا تھی مگر خدا جانے کیوں بخشو بھائی نے اسے پالا ہوا تھا. پالا بھی اس انداز سے کہ چڑیا کسی پنجرے میں بند نہیں رہتی تھی، ہر طرف اڑتی پھرتی تھی مگر پھر بھی کہیں غائب نہیں ہوتی تھی. بخشو بھائی کا گھر اس کا گھر تھا، جیسے وہیں اس کے ماں باپ رہتے تھے. دوپہر میں وہ سوتے تو وہ کھڑکی پر بیٹھی رہتی اور سپہر میں ان کے ساتھ سمندر کے کنارے اڑتی پھرتی تھی. اکثر وہ منی سی چڑیا بخشو بھائی کے کندھے پر بیٹھ جاتی تھی اور چہکتی تھی. پیارے بچوں ایک شام تو حد ہی ہو گئی، بخشو بھائی لیٹے ہوئے سوچ رہے تھے اور گنگنا رہے تھے. چڑیا ان کے سینے پر آ بیٹھی. گھر کے سب لوگ ہنستے رہے مگر بچوں بخشو بھائی ہلے تک نہیں. جب چڑیا گھر کے سہن میں دانا چگتی تھی تو بخشو بھائی اسے بڑے پیار سے چمکارا کرتے تھے. ہاں تو بچوں جانے کیا بات ہوئی کہ چڑیا کچھ دنوں سے ساحل سمندر سے دور دور تک اڑ کر جانے لگی. اب وہ گلی ریت سے بھی کم کھیلتی نظر آتی۔ تھوڑے دن اور گزرے اور ایک شام وہ اپنے ایک دوست چڑے کے ساتھ ایک بڑی سی کشتی پر بیٹھ گئی۔ چڑیا منوڑا سے بہت دور چلی گئی۔ چڑیا اور چڑے کی دوستی بڑی پکی تھی۔ دونوں نے خوبصورت سا گھونسلہ بنایا اور دونوں ہلکی بارش میں چھما چھم نہاتے اور تالاب کے کنارے سے دانا اور بیج چنتے۔ بچو، چڑیا آس پاس کی چڑیوں میں سب سے زیادہ پیاری، خوبصورت اور عقل مند تھی۔ جب وہ کوئی بات سمجھاتی تو سب جمع ہو کر اس کی بات سنتی۔ وہ جب ہلکے ہلکے گانا گاتی تو ساری گلہریاں، طوطے اور تتلیاں پاس آ کر بیٹھ جاتی۔ ایک دن بچوں کیا ہوا کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ ایک لڑکا جس کا نام شیر دل تھا اسکول چلا گیا۔ چڑیا اس کے گھر کے سبز لون میں بیٹھی تھی۔ مرغی کے دو چوزے اپنی چونچ سے کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ پاس ہی ایک تالاب تھا جس میں ایک بطخ تیر رہی تھی۔ وہ بھی چڑیا کے قریب آ گئی۔ بطخ نے اپنی چونچ میں ایک لمبا سا تنکا دبایا ہوا تھا۔ اس وقت بچو چڑا تو گھونسلے کی مرمت کا کام کر رہا تھا کیونکہ پچھلی رات بارش جو ہوئی تھی۔ مرغی کے بچے پھدکتے ہوئے چڑیا کے پاس آ گئے۔ اب یہ چاروں بچوں خوشی خوشی باتیں کرنے لگے۔ اسی لان کی منڈیر پر ایک کوا آ کر بیٹھ گیا۔ وہ پیاسا تھا اور اس کی چونچ کھلی ہوئی تھی اور وہ کائیں کائیں کر رہا تھا۔ چڑیا نے تالاب کے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ کوے نے بچوں جی بھر کر پانی پیا اور خوش ہو کر چڑیا کے پاس آ بیٹھا۔ بس ذرا سی دیر میں سب کی ایسی پکی دوستی ہوئی بچوں، ایسی پکی دوستی ہوئی کہ دونوں چوزے، ننی بطخ، کوا اور چڑیا ہنس ہنس کر باتیں کرتے رہتے۔ ہر طرف چوں چوں، کائیں کائیں اور کائیں کائیں کا شور مچ گیا۔ چڑیا کو بچوں جانے کیا سوچی کہ کہنے لگی، دوستو میں آج تمہیں ایک پیارا سا گیت سناتی ہوں۔ بطخ کہنے لگی کہ تم تو خود بہت پیاری ہو تو آواز اور بھی پیاری ہوگی۔ تو بچوں چڑیا گانے لگی، میں نے اونچے آسمان تلے چیل اور گدھ کو اپنے قریب نہ آنے دیا اور گھنے جنگل میں کانٹے دار جھاڑیوں کو پاس نہ آنے دیا، پاس نہ آنے دیا، مگر ہائے میں ماری گئی گھونسلے میں چھپے کیڑے سے، میں ماری گئی، ہائے میں ماری گئی۔ چڑیا کی آنکھ سے بچوں گاتے گاتے ٹپ سے ایک آنسو کی بوند ٹپک پڑی۔ اسے بخشو بھائی کا سینہ اور تھک تھک کرتا ہوا دل یاد آ گیا تھا۔ جانے بخشو بھائی کے کسی سیاہ دوست نے یہ گیت کبھی سنایا تھا یا کسی اور نے سنایا تھا، اسے کچھ یاد نہ تھا۔ چڑیا چاہتی تھی کہ اس کے دوست اسے روتا ہوا نہ دیکھے۔ اس نے چہچہا کر گیت کی لے بدل دی۔ بچوں، پیڑوں پر بیٹھے پرندے جھومنے لگے اور آواز میں آواز ملا کر گانے لگے۔ دیکھو بچوں، گیت کو سمجھ کر اور سمجھا کر تھوڑی گایا کرتا ہے۔ چڑیا کو شاید کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ تو بس یوں ہی گا رہی تھی کہ انسان بہادر ہو تو کسی سے نہیں ڈرتا، حوصلے سے ہر مشکل کو برداشت کرتا ہے، بڑے دل کا آدمی تو شیر کی طرح ہوتا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ اپنے گھر کے کیڑے کے کاٹنے سے مر جائے۔ دراصل جو کیڑا گھر میں چھپا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا اور ہمیشہ چپکے سے اور چھپ کر حملہ کرتا ہے۔ اسے جاننا اور مٹانا ضروری ہے تاکہ اپنی زندگی خراب نہ ہو۔ یہاں یہ بات بھی تو یاد رکھنے کی ہے بچوں کہ کیڑے سے مراد منافق اور چھپے ہوئے دشمن بھی ہیں اور اپنی خامیاں بھی ہیں۔ بعض اوقات بظاہر شریف اور پڑھے لکھے لوگوں میں تعصب، حسد، انتقام اور لالچ جیسی برائیاں چھپی ہوتی ہیں۔ یہ عیب دل و دماغ کو مار ڈالتے ہیں۔ اچھا بچوں، کہانی کہاں سے کہاں چلی گئی۔ چڑیا کا گانا سن کر چوزوں نے سر ہلایا اور کہا، ہم جان گئے، ہم جان گئے، ہم یہ بات اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں گے۔ ننی بطخ چونچ سے اپنے پر کھجاتے ہوئے بولی، ایسا گانا میں بھی گاؤں گی جو میں نے آج سیکھا ہے، سب کو سناؤں گی۔
کوے نے بچوں پر پھیلائے اور اڑ کر قریب کے درخت پر بیٹھ گیا. کہنے لگا، بہن چڑیا، ہوا تو ہر جگہ چلتی ہے، میں اڑ کر دور دور جاؤں گا اور آج جو گیت سنا وہ ساتھیوں کو سناؤں گا. اتنے میں شیر دل اسکول بس سے اترا اور دوڑتا ہوا لان میں آیا. چڑیا اچھل پڑی اور جلدی سے اڑ گئی. مگر اڑتے اڑتے اسے یہ خیال آیا، میں نے تو بس ایک گیت گایا تھا، اتنی چھوٹی سی بات، اور یہ سب دوست جانے کیا کہہ رہے ہیں. تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی. پیارے بچوں، آپ کی آج کی کہانی کا نام ہے مجاہد کی دعا. بہت دنوں کی بات ہے، مسلمان سپہ سالار عقبہ بن نافع افریقہ کے علاقے میں کافروں سے جہاد کر رہے تھے. اس پورے علاقے پر روم کے شہنشاہ ہرقل کا قبضہ تھا. یہ شہنشاہ اور اس کے سردار کہنے کو تو خدا پر ایمان رکھتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا سچا رسول مانتے تھے، لیکن بچوں، انہوں نے اپنے نبی کی تعلیم کو بہت بدل دیا تھا اور ایسے بے انصاف اور ظالم ہو گئے تھے کہ ان کی حکومت میں کوئی کمزور شخص سخ کی نیند نہ سو سکتا تھا. عقبہ کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہ تھا، رومیوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد آدھی سے بھی کم تھی، لیکن بچوں، ہر مجاہد کے دل میں ایسا جذبہ تھا اور وہ ایسی بہادری سے لڑ رہا تھا کہ پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ رومیوں کو بھی دھیان میں نہ لاتا تھا. تاریخ لکھنے والے عالموں نے لکھا ہے کہ مراکش کا علاقہ فتح کرتے ہوئے جب عقبہ مشہور سمندر بحر ظلمات کے کنارے پہنچے تو جوش کی حالت میں اپنا گھوڑا سمندر کے اندر لے گئے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے اللہ، میرے راستے میں یہ سمندر آ گیا ہے، میں آگے بڑھنے سے مجبور ہو گیا ہوں، ورنہ زمین کے آخری سرے تک تیرے راستے میں جہاد کرتا چلا جاتا. افسوس، پانی کی کثرت نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا. بچوں، یہی عقبہ بن نافع ایک بار جہاد کرتے ہوئے ایک مشہور شہر کی طرف لوٹ رہے تھے کہ راستے میں پانی ختم ہو گیا. بر اعظم افریقہ کے بارے میں یہ بات سب کو معلوم ہے بچوں کہ وہاں کا زیادہ علاقہ ریگستان ہے، کئی کئی سو میل تک ریت کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس زمانے میں یہ حالت تھی کہ اگر کسی قافلے کا پانی کا ذخیرہ ختم ہو جاتا تو اس کے سارے جانور اور انسان بچوں پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے تھے. عقبہ جس علاقے میں سفر کر رہے تھے وہ بھی ایسا ہی خوفناک تھا. دور دور تک بچوں نہ کوئی چشمہ تھا، نہ نہر، نہ کنواں. پانی کا ذخیرہ ختم ہوا تو سب گھبرا گئے. یہ بات صاف نظر آنے لگی کہ اب کوئی شخص بھی زندہ سلامت اپنی منزل تک نہ پہنچ سکے گا، لیکن عقبہ ذرا بھی نہ گھبرائے. ان کے مطمئن رہنے کی وجہ یہ تھی بچوں کہ وہ کسی طرح کے لالچ کی وجہ سے اپنے گھر سے نہ نکلے تھے. وہ تو اس لیے سفر کی مصیبتیں اور لڑائی کی تکلیفیں اٹھا رہے تھے کہ دنیا سے ظلم اور بے انصافی کا خاتمہ کر کے اللہ کی بادشاہت قائم کریں. بچوں، جب لوگوں نے انہیں یہ بتایا کہ ہم اپنے ساتھ جتنا پانی لے کر چلے تھے وہ ختم ہو چکا ہے، تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر سچے دل سے اللہ کے حضور دعا کی، اے مالک، ہم تیرے راستے میں جہاد کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہیں، ہماری یہ پریشانی دور فرما اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہونے کے عذاب سے بچا لے. بچوں، کہتے ہیں کہ دعا مانگنے کے بعد عقبہ دو چار قدم ہی پڑے تھے کہ ان کا گھوڑا رک گیا اور زمین پر پاؤں مارنے لگا. اس کے یوں پاؤں مارنے سے اچانک وہاں میٹھے پانی کا چشمہ بہنے لگا. سب مجاہدوں نے خود بھی پانی پیا، اپنا اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنے سارے مشکی سے بھی پانی سے بھر لیے۔ پیارے بچوں، اس علاقے میں چشمہ اب تک موجود ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ کیسٹوں کی دنیا میں سما بسر کا بچوں کے لیے نیا انداز، نیا پیغام۔ سما بسر، بچوں کے لیے خوبصورت کہانیوں اور واقعات پر مبنی نئی کیسٹ کہانی، پگلا بھگت۔ بچوں، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ بالکل صاف ستھرے، ہاتھ منہ دھویا۔ اچھا، یہ ایک بات مجھے بتائیں، کیا آپ نے اپنے اسکول کا کام سارا کر لیا؟ شاباش، اس لیے کہ آپ کو کہانی بھی تو سننا ہے نا۔ ہاں بھائی بچوں، آج ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے یہ ہے ایک حاسد چڑیا کی۔ چڑیا آپ کو پسند بھی ہے نا، سب بچوں کو اچھی لگتی ہے۔ تو جناب، کہانی اس طرح سے ہے کہ یوں تو شہر میں کئی باغات تھے، مگر سب سے بڑا باغ شہر کے شمال میں تھا اور لوگ سیر و تفریح کے لیے اس باغ میں جاتے تھے۔ یہاں طرح طرح کے پودے اور درخت کھڑے تھے، بعض نئے تھے اور بعض پرانے۔ سب سے پرانا پیڑ بڑ کا ایک درخت تھا جو باغ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا، اور بچوں اس بڑ کی جو شاخیں تھی نا، ان پر بہت سی چڑیوں نے اپنے گھونسلے بنا رکھے تھے۔ چڑیوں کے یہ کنبے کافی مدت سے اس درخت پر آباد تھے، ان میں آپس میں بڑا پیار اور محبت تھی۔ کبھی کسی چڑے کا یا چڑیا کا کسی دوسرے چڑے یا چڑیا سے جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ اگر کسی گھونسلے میں کوئی چڑیا بیمار ہو جاتی نا بچوں، تو ساری چڑیاں اس کی خدمت کے لیے پہنچ جاتی۔ اتنا پیار تھا ان کا آپس میں۔ مگر جس طرح ہم انسانوں میں حسد ہوتا ہے نا، تو بچوں جانوروں اور پرندوں میں بھی ہوتا ہے، وہ بھی دوسروں کو خوش دیکھ کر بازوں کا جلنے لگتے ہیں۔ تو بچوں، بڑ کے درخت سے دور ایک چڑیا رہتی تھی جس کا نام تھا نونی۔ اس نونی چڑیا کے دل میں بڑا حسد تھا۔ جب کبھی سنتی تھی کہ بڑ کے درخت کی چڑیاں آپس میں بڑی محبت سے رہتی ہیں اور ان میں کبھی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، تو اسے بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ کیوں ہوتی تھی؟ میں نے آپ کو بچوں بتایا نا کہ اس نونی چڑیا میں بڑا حسد تھا، اور حسد کسی کو بھی چین لینے نہیں دیتا۔ جب کوئی چڑیا آ کر کہتی، سنا نونی بہن، بڑ کے درخت والی چڑیاں بڑی محبت سے رہتی ہیں، ہر روز صبح سویرے ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر بچوں، نونی کہتی، سنا ہے جی، تم تو سب کے سب پاگل ہی ہو گئی ہو۔ کیوں نونی بہن، ہم پاگل کیوں ہیں؟ اس پر نونی کہتی، ارے تجھے کیا پتا، یہ سارا پیار نہیں اوپر اوپر سے ہے، ان کے دلوں کا حال تو کیا جانے۔ کیا ہے ان کے دلوں میں؟ چڑیا پوچھتی۔ نونی بیٹھی مسکراتی رہتی، اور جب چڑیا بار بار یہی سوال کرتی تو کہہ دیتی، پگلی سن، ان کے دلوں میں پیار نہیں ہے۔ یہ سن کر چڑیا حیران ہو جاتی اور بچوں کو اڑ جاتی۔ نونی چڑیا خوب جانتی تھی کہ جو کچھ اس نے کہا ہے وہ غلط ہے، اس لیے وہ سوچتی رہتی کہ کسی طرح ان چڑیوں میں لڑائی ہو جائے تاکہ یہ چڑیاں یہ سمجھنے لگے کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ بالکل درست ہے. اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں جھوٹ بولتی ہوں تو وہ کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کریں گی اور میری بات بھی نہیں سنیں گی. تو پیارے بچوں ایک دن کا ذکر ہے, نونی چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑ کر بڑ کے درخت پر گئی. اس نے دیکھا کہ اس کی ایک پرانی سہیلی کے گھونسلے میں بچے اکیلے ہیں اور ان میں ایک رو بھی رہا ہے. نونی نے پوچھا, بیٹا کیا تجھے اما صدقے واری تجھ پر, تو کیوں رو رہا ہے؟ بچہ بولا, امی چلی گئی ہے, ہوتی نہیں دیتی, بھوت لگتی ہے. ہائے میرے اللہ کیسی بری ماں ہے, بچہ گھر میں رو رہا ہے اور وہ باہر سیر کرتی پھر رہی ہے. اتنے میں بچوں کی ماں بھی آ گئی. نونی جھٹ اس سے بولی, تجھے ماں کس نے بنایا ہے؟ کوئی ماں بچوں کو بھوکا چھوڑ کر گھر سے باہر بھی جاتی ہے؟ اللہ جانے میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. نونی کی سہیلی بولی, بہن میں ذرا سی دیر کے لیے تو گئی تھی, ادھر ایک بچی بیمار ہے. نونی کہنے لگی, ارے تجھے اپنے بچوں کا خیال نہیں ہے, بے شک بھوک سے مر جائیں. یہ تمہارا بچہ کہتا تھا امی نے ہوتی نہیں دی, بھوت لدی ہے. سہیلی بولی, نونی بہن وہ بیمار بچی بھی تو میری ہی بچی ہے, ہم سب کی بچی ہے, تو بتا تیرا کیا حال ہے؟ نونی نے دیکھا کہ وہ جو کچھ چاہتی تھی ہوا نہیں ہے, شرمندہ سی ہو گئی اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے چلی گئی. مگر اس نے اپنا کام جاری رکھا, دوسرے تیسرے روز وہاں پہنچ جاتی تھی اور کوشش کرتی رہتی کہ کسی طرح ان میں جھگڑا ہو جائے. لیکن بچوں جہاں سچا پیار ہو وہاں جھگڑا کیوں ہو؟ چڑیوں پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. کرنا خدا کا یہ ہوا بچوں کہ کسی ایک روز ایک کوے نے نونی سے آ کر پوچھا, نونی بہن بارش کی وجہ سے میرا گھر گر گیا ہے, اب کہاں گھر بناؤں؟ تو بڑی سیانی ہے, کوئی اچھی سی جگہ بتا دے جہاں ہم جا کر رہیں. نونی نے کوے سے کہا کہ بڑ کے درخت پر گھونسلہ بنا لے. اس پر کوے نے کہا کہ نونی بہن وہاں تو دوسری چڑیوں کے گھونسلے ہیں. نونی نے غصے سے کہا, ارے تجھے چڑیوں سے کیا, تو اور تیری بیوی دونوں اپنے گھر میں رہیں گے, وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتی ہیں. بچوں کوا چاہتا نہیں تھا کہ وہاں جا کر اپنا گھر بنائے, مگر نونی ضد کرتی تھی کہ اس سے اچھی جگہ کہیں مل ہی نہیں سکتی. آخر کار کوا بولا, اچھا نونی بہن تو کہتی ہے تو میں آج اپنی بیوی سے مشورہ کر کے وہاں گھر بنا لیتا ہوں. کوے کی بیوی بھلا کیوں اعتراض کرتی, دونوں نے اسی روز بڑ کے درخت کی ایک شاخ پر اپنا گھر بنا لیا. اب پیارے بچوں چڑیوں نے جب دیکھا کہ ان کے قریب کووں کا ایک کنبا آبسا ہے تو انہیں یہ بات بالکل پسند نہ آئی. وہ سمجھتی تھی کہ بڑ کے درخت پر صرف انہی کو رہنے کا حق حاصل ہے اور کسی کو نہیں. سب نے سوچ لیا کہ وہ ان کو وہاں رہنے نہیں دیں گی. ایک بوڑھی چڑیا نے یہ سنا تو اس نے چڑیوں کے ہر کنبے سے ایک ایک چڑیا کو بلایا اور ان سے کہا, دیکھو تم نے جو کچھ سوچا ہے وہ درست نہیں ہے. بڑھ کے اس درخت پر سب کو گھونسلے بنانے کا حق ہے, سب کو اچھے ہمسایوں کی طرح یہاں رہنا چاہیے. لیکن بچوں چڑیوں کو یہ بات اچھی نہیں لگی. کہنے لگی, نانی اماں آپ بوڑھی ہو گئی ہیں, آپ کی عقل بھی بوڑھی ہو گئی ہے, ہم کووں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے. اب بچوں نونی بہت خوش تھی کہ اب چڑیاں آپس میں لڑ پڑیں گی اور بہت سی اپنے گھر چھوڑ دیں گی. اور واقعی ان میں لڑائی ہونے لگی کیونکہ کچھ چڑیاں ایسی بھی تھیں جنہیں اپنی بزرگ چڑیا کی بات اچھی لگی تھی اور وہ کووں کے رہنے پر اعتراض نہیں کرتی تھی. اتفاق یہ ہوا کہ اس باغ میں ایک سانپ بھی رہتا تھا جو چڑیوں کے انڈے کھانا چاہتا تھا, مگر ایسا کر نہیں سکتا تھا کیونکہ ساری چڑیاں دانا دن کا چننے کے لیے نہیں چلی جاتی تھی, آدھی جاتی تھی اور آدھی گھروں کی حفاظت کرتی تھی. جب ان میں لڑائی ہو گئی تو وہ دوسروں سے بے پرواہ ہو گئی. سانپ کو بڑا اچھا موقع ملا اور وہ ایک روز درخت پر چڑھنے لگا. کوے نے دیکھ لیا بچوں کہ
کہ سانپ کیا کرنے آیا ہے؟ اپنی بیوی سے بولا، وہ دیکھو سانپ آ رہا ہے، کئی انڈے ہڑپ کر جائے گا۔ اس کی بیوی بولی، ہمیں کیا، ہمیں تو چڑیاں پسند ہی نہیں کرتی، سانپ ان کے انڈے کھانے کے لیے آیا ہے تو ہم کیوں اسے روکیں، وہ جانے اور یہ سانپ جانے۔ کوے نے کہا، کچھ صحیح، ہم ان کے ہمسائے ہیں اور ہمیں اچھے ہمسایہ بننا چاہیے۔ اس کی بیوی بھی بچوں مان گئی اور دونوں نے سانپ کے سر پر اتنے ٹھونکے مارے کہ ادبوا ہو کر نیچے گر پڑا اور مر گیا۔ اب پیارے بچوں، جب چڑیوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے کوے اور اس کی بیوی سے معافی مانگی اور پھر سب کے سب پیار اور محبت سے رہنے لگے۔ اس کے بعد نونی کو جرت نہ ہوئی کہ وہ پھر وہاں آ کر اپنے لڑانے کی ان کو کوششیں کرے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ ہاں میرے پیارے بچوں، آپ کی جو آج کی کہانی ہے نا، اس کا نام ہے غریب طالب علم امام بن گیا۔ پیارے بچوں، بہت دنوں کا ذکر ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں ایک بزرگ اپنے شاگردوں کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا رہے تھے۔ پیارے بچوں، مسجد نبوی اس مسجد کا نام ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں اس وقت بنائی تھی جب آپ مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ یہ بزرگ اپنے زمانے کے ماننے میں عالم تھے، دور دور سے لوگ ان سے حدیث پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ سب شاگرد خوب غور سے استاد صاحب کی باتیں سن رہے تھے بچوں کہ ایک غریب لڑکا مسجد میں داخل ہوا۔ اس بچے کا لباس معمولی تھا اور نہ اس کے پاس تختی تھی، نہ قلم اور نہ دوات، لیکن بچوں اس کے چہرے سے شرافت ظاہر ہوتی تھی۔ یہ بچہ مسجد میں داخل ہو کر چپ چاپ ان لڑکوں کے پاس بیٹھ گیا جو حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے۔ سب طالب علموں کے پاس قلم دوات اور کاپیاں تھیں اور استاد صاحب جو کچھ پڑھاتے تھے وہ ساتھ ساتھ لکھتے جاتے تھے۔ اب بچوں، جو آنے والا غریب لڑکا تھا نا، یہ کچھ دیر خاموشی سے استاد صاحب کی باتیں سنتا رہا اور پھر بچوں ہوا یہ کہ وہ مسجد کے فرش سے ایک دن کا اٹھا کر اس سے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر اس طرح لکھنے لگا جیسے وہ تختی پر لکھ رہا ہو۔ بچوں، کبھی کبھی وہ اس تنکے کا سرا اپنے منہ میں لے کر اسے تھوک سے بھگو لیتا تھا، یوں جیسے قلم کی روشنائی سے بھگو رہا ہو۔ پیارے بچوں، جب لڑکوں کو چھٹی ہوئی اور وہ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے تو استاد صاحب نے غریب لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، جب ہم بچوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھا رہے تھے تو تم بار بار تنکا منہ میں ڈالتے تھے اور اسے تھوک میں بھگو کر اپنی ہتھیلی پر لکھنے لگتے تھے، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ تو بچوں، اس لڑکے نے ادب سے جواب دیا، جناب، میں خدا نہ کرے حدیث کی توہین نہیں کر رہا تھا، بلکہ آپ جو کچھ پڑھا رہے تھے میں اسے لکھ رہا تھا۔ تو بچوں، استاد صاحب بولے، اگر یہ بات ہے تو آگے آؤ اور ہمیں اپنی ہتھیلی دکھاؤ۔ غریب طالب علم بولا، جناب، تھوک تو خشک ہو گیا ہے، میرے ہاتھ پر اب کوئی نشان نہیں۔ پھر تم نے تھوک اور تنکے سے لکھنے کی کوشش کیوں کی؟ یہ بات تو معمولی عقل والا بھی سمجھ سکتا ہے کہ تھوک بہت جلد سوکھ جاتا ہے، استاد نے کہا، لیکن جناب میں ایسا اس لیے کر رہا تھا کہ مجھے وہ خدا کے فضل سے مجھے وہ ساری باتیں یاد ہو گئی ہیں، اگر آپ فرمایا ہاں ہاں سناؤ۔ تو بچوں، اس غریب لڑکے نے وہ ساری احادیث بالکل ٹھیک ٹھاک سنا دی جو استاد صاحب نے پڑھائی تھی۔ استاد نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا، پیارے بیٹے، روز پڑھنے آیا کرو، ہمیں یقین ہے کہ تم بڑے ہو کر بہت بڑے عالم بنو گے۔ پیارے بچوں، استاد صاحب کی یہ بات بالکل سچ ثابت ہوئی۔ وہی غریب طالب علم بڑے ہو کر امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہلایا اور ایسی عزت اور شہرت پائی کہ ایسی عزت اور شہرت خاص خاص لوگوں کو ہی ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔
تیرا کونا کون چھونا ہے، تیری وادی وادی گھومنا ہے، تیرا کونا کون چھونا ہے، میرے